بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، یہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلو، اور جب یہ خراب ہو جائے کرپٹ ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ یہ انسان کا دل ہے، دل کے سنورنے سے اعمال انسانی سنور جاتے ہیں اور دل کے بگڑنے سے اعمال انسانی بگڑ جاتے ہیں۔ ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں یہ اس دل کی فکر میں ہی جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلی امراض کو دور فرما دے، یہ دل سنور جائے، یہ دل قلب سلیم بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے بیوپاری ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھ کے فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نرینہ کام آئے گی، سنورا ہوا دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا۔ تو اس قلب سلیم کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ قلب جب سنور جاتا ہے تو سب کے سب اعضاء سنور جاتے ہیں۔ یاد رکھیں دل کی حیثیت اعضاء کے اندر صدر مقام کسی ہے، جیسا دل کے اندر یقین ہوگا، جیسی دل کے اندر کیفیت ہوگی اعضاء اس کے مطابق عمل کریں گے۔ چنانچہ ان اعضاء کے اندر ایک اہم ترین عضو انسان کی زبان بھی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، زبان یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ جیسا دل کے اندر جذبہ ہوگا، جو تمنائیں ہوں گی، جو خواہشات ہوگی، یا دل کے اندر جو کیفیات ہوں گی، اکثر و بیشتر انسان کی زبان سے ویسی ہی باتیں نکلیں گی۔ کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اس کی گفتگو سے بھی ہو جاتا ہے۔ زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ظہر کی نماز سے پہلے حضرت مولانا گل رئیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت پروفیسر اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بیانات آپ نے سنے، تو یہ باتیں دل کی زبان سے ہی کہی جا سکتی ہیں۔ یہ قال نہیں ہوتا، یہ حال ہوتا ہے۔ جس درجے کے اندر دل میں کڑن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسی طرح پھر بات کو زبان سے ادا کروا دیتے ہیں۔ تو دل کو سنوارنے سے انسان کے سارے اعضاء سنور جاتے ہیں. دل سنور جائے تو اعضاء سے وہی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی پکی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اکثر و بیشتر ہماری جو بات ہوتی ہے وہ خلاف حقیقت ہوتی ہے، خلاف واقعہ ہوتی ہے. زبان کا استعمال یہ بہت اہم چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو چھوڑ دے، فضول گفتگو چھوڑ دے. ہمیں تو فضول اور لا یعنی باتوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور اسے ہمارے دین کی خوبصورتی بتایا گیا، جبکہ بعض دفعہ تو ہم اس زبان سے وہ چیزیں کہہ دیتے ہیں جو جائز بھی نہیں ہوتی. زبان سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو ہم بہانہ کہہ دیتے ہیں. چنانچہ کوئی بھی بات جس کو جھوٹ کا نام دینا ہو، جھوٹ کے طور پر کہنا ہو، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے بہانہ کر دیا، حالانکہ وہ خلاف حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، اور لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا مگر لکھنے والے نگہبان مقرر ہیں جو اس کو لکھ لیتے ہیں. زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے، تو اس لیے انسان کو زبان سے اچھے الفاظ نکالنے چاہیے، نیکی کی باتیں کرنی چاہیے، ایسی گفتگو کرنی چاہیے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، دعوت کی بات کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. زبان سے لا یعنی بھی نہیں کرنی اور زبان کو جھوٹ میں بھی استعمال نہیں کرنا. چنانچہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ نیکی کی کنجی سچ بولنا ہے. جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب نیکی بننا چاہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس نیک بننے کی کنجی سچ بولنا ہے. جو بندہ سچ بولے گا اللہ رب العزت نیک بننے کا راستہ آسان فرما دیں گے، اور اگر جھوٹ بولے گا تو یہ جھوٹ بولنا گناہوں کے دروازے کے کھل جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. چنانچہ انسان کسی گناہ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دفتر میں اس کا شمار ہی جھوٹوں میں ہونے لگتا ہے. تو اس لیے زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، اس لیے جھوٹ انسان کی زبان سے تبھی نکلتا ہے جب دل بگڑا ہوا ہو. اسی طرح بعض دفعہ ہم زبان سے غیبت کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا یہ بدترین سود ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. اور ہم اس زبان سے بعض دفعہ لوگوں کی غیبت بھی کر دیتے ہیں. چنانچہ غیبت، ایسی بات کا زبان سے نکالنا کہ جس کے بارے میں وہ بات کی جا رہی ہے وہ اگر اس بات کو سن لے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اب یہ غیبت کسی ایک فرد کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کسی جماعت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ غیبت پوری قوم کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ غیبت بدتر گناہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حق کو تو معاف فرما دیں گے، لیکن جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، جب تک ان سے معاف نہ کروائے جائیں جن کی ہم نے حق تلفی کی ہوگی، یہ معاف بھی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں، اگر ایک انسان کسی شخص کے بارے میں غیبت کا مرتکب ہوتا ہے، تو چلے ایک آدمی سے معافی مانگنا تو پھر بھی آسان، اس کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی قوم کے بارے میں غیبت کا شکار ہو گیا، فلاں تو جی قوم ہی ایسی ہوتی ہے، فلاں تو لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں، فلاں قوم کے اندر یہ عادت ہوتی ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے سامنے ان باتوں کو کریں تو یقیناً ان کو برا لگے۔ تو غیبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایسی بات کا کرنا کسی کے بارے میں اس کی غیبانہ طور پر کہ اس کے سامنے اگر یہ بات کی جائے تو اس کو برا لگے۔ تو اب اگر ہم نے پوری قوم ہی کی غیبت کر دی، تو پھر اندازہ لگائیں کہ کل قیامت کے دن معاملہ کتنا سخت ہو جائے گا۔ اس لیے زبان سے بات بہت سوچ سمجھ کر نکالنی چاہیے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں، عقل مند آدمی سوچ کر بولتا ہے، اور بے وقوف آدمی بول کر سوچتا ہے، اور بعض تو بڑے بے وقوف ہوتے ہیں کہ بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کیا بیٹھے، کیا بات ہمیں کرنی چاہیے تھی، کیا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے ہمارے اکابرین وہ تو اپنی زبان سے کی ہوئی باتوں کو بعض دفعہ لکھ لیا کرتے تھے، اور رات کو بیٹھ کر پھر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کیا باتیں ان میں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ یہ محسوس کرتے کہ گفتگو کے اندر ایسی باتیں بھی آ گئی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ رات ہی کو اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر دیا کرتے تھے، توبہ کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی جوانی کے نشے میں چور جا رہا تھا، اور زبان سے کچھ اول فول بکرا تھا، کچھ ایسی باتیں منہ سے نکال رہا تھا جو نہیں کہنی چاہیے۔ تو کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا، میاں ذرا سوچ سمجھ کر بولو، اور دیکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کیسا مکتوب بھیج رہے ہو، اللہ کے نام خط بھیج رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت، میں تو اللہ تعالیٰ کے نام کوئی مکتوب نہیں بھیج رہا۔ کہا کہ دیکھو، تم زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہو، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور انسان کا یہ نامہ اعمال روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان زبان سے لفظ نہیں نکالتا مگر فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو تم جو کچھ بھی بول رہے ہو، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کیسا مکتوب بھیج رہے ہو۔ تو اس کو یہ بات اس کے دل پر لگی، اور اس نے توبہ کی۔ واقعتاً گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن زبان سے کی ہوئی باتوں کو کل قیامت کے دن جب سچ ثابت کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہم جو فضول باتیں کیا کرتے تھے، لایعنی باتیں کرتے تھے، اور قصے کہانیوں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، یہ کتنا بڑا بوجھ بن گیا جو اب ہم سے اتارا نہیں جا رہا۔ یاد رکھیں کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہوتی ہے۔ کوئی بات بھی ایسے ہی نہیں ہوتی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو بس مذاق میں کہہ دی تھی، یہ بات میں نے ایسے ہی کر دی۔ اللہ رب العزت کے ہاں زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی بڑی قیمت ہے۔ چنانچہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اب زبان سے کلمہ پڑھا تو یہ چند الفاظ ہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے کہ زبان سے پڑھنے والا، جس نے زبان سے کلمہ پڑھا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کفر و شرک سے توبہ کی، کلمہ پڑھا، تو اس کے اس عمل کو ایک فرشتہ اوپر لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں ہی تھا کہ اوپر سے اترنے والے فرشتے سے ملاقات ہو گئی۔ اوپر والے اترنے والے فرشتے نے پوچھا کہ بھائی تم کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو یہ فرشتہ جو نیچے سے اوپر جا رہا تھا، یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے کفر و شرک سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، میں اس کے اس عمل کو لے کر اوپر جا رہا ہوں۔ اب اس نے اوپر والے سے پوچھا کہ آپ نیچے کہاں جا رہے ہیں، تو اوپر سے اترنے والے فرشتے نے کہا جس نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی مغفرت کا پیغام لے کر نیچے جا رہا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کے دو بول جو بولے جاتے ہیں، یہ چند الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ نکاح کے وقت نہ کوئی آگ سے گزرنا پڑتا ہے، نہ کوئی بھاری پتھر اٹھانا پڑتا ہے، نہ کسی پہاڑ سے چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دو انسان جو آپس میں اجنبی تھے، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپس میں کوئی ان کا رشتہ نہیں تھا، ایسا قریبی رشتہ اور تعلق بن جاتا ہے کہ اس سے زیادہ رشتہ کوئی ہوتا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ چند الفاظ کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اور قوت رکھ دی کہ اجنبی آپس میں محرم بن گئے۔ اسی طرح جب طلاق کا لفظ ادا کرتے ہیں تو طلاق کا لفظ ادا کرتے ہوئے بھی کوئی بڑا کام تو نہیں کرنا ہوتا، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور یہ 20 سال کا تعلق، 30 سال کا تعلق، حتیٰ کہ بعض دفعہ 40-50 سال کا تعلق ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ مومن آدمی ہمیشہ تول کر بولتا ہے، اپنی گفتگو کو پرکھتا ہے کہ مجھے کیا الفاظ بولنے چاہیے، کیسی گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دل کی مثال ہنڈیا کی مانند ہے اور زبان کی مثال چمچ کی مانند ہے۔ ظاہر ہے کہ چمچ ہنڈیا میں سے وہی کچھ نکالے گا جو ہنڈیا میں ہوگا، تو اگر دل کے اندر اچھی باتیں ہوں گی، اچھے جذبات ہوں گے، تو انسان کی زبان سے اچھی گفتگو نکلے گی، اور اگر دل کے اندر گند بھرا ہوا ہوگا تو زبان سے پھر بری گفتگو نکلے گی، فحش گفتگو نکلے گی، صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، محفل کو رنگ چڑھانے کے لیے ہم فحش لطیفے سنا دیتے ہیں، فحش قصے کہانیاں چھیڑ دیتے ہیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ کرنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، سننے میں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ان پہ ملنے والا جو گناہ ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی گفتگو کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جو یہاں پر آتے ہیں تو اصلاحی کی نیت سے آتے ہیں، ان مجالس کے اندر ہم نے یہی باتیں سیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے۔ ہم ایسی بات کریں، ایسی گفتگو کریں جو اللہ رب العزت کو پسند ہو، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ حضرت جی اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے دل میں اس چیز کا بڑا استحضار ہوتا تھا کہ ہم زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ نکالیں جو ہماری پکڑ کا باعث بن جائے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں ایک عورت ملی راستے کے اندر، بوڑھی عورت تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ راستہ بھولی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے آگے سے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ادھر کہاں، تو وہ اس نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی الہ، جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے سیدھا راستہ کون دکھا سکتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ راستہ بھول گئی، تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں، اس نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو یہ سمجھ گئے کہ حج کر کے واپس آ رہی ہے۔ پوچھا کہ آپ جانا کہاں چاہتی ہیں، اس نے پھر آیت پڑھی، اُدْخُلُ الْمِصْرَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تو سمجھ گئے کہ شہر جانا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی شہری کی طرف جا رہا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ اس نے پھر آیت پڑھی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب بندی ہے کہ عام گفتگو کا کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، جب بھی بات کرتی ہے تو قرآن ہی سے کرتی ہے، جواب دیتی ہے تو قرآن ہی کے ذریعے دیتی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اس کی سواری کے آگے چلنے لگا اور راستہ طے کرنے کے لیے کچھ اشعار گنگنانے لگا تو اس نے مجھے پھر ٹوک دیا، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس سے کچھ گھریلو معلومات جاننی چاہی تو اس نے پھر مجھے ذرا ٹوک دیا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، تو اس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اللہ کی بندی قرآن سے باہر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ کہتے ہیں کہ جب ذرا شہر کے قریب ہم پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اماں یہ تو بتاؤ کہ شہر کے اندر کون ہے؟ تو اس نے کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہوا ہے اور اس کے بیٹے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ تو اس نے کہا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، میں سمجھ گیا کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اس کے بیٹوں کے نام ہیں۔ تو میں نے جب ان ناموں کو ذرا اونچی آواز سے پکارا تو اس قافلے میں سے تین خوبصورت نوجوان جن کے چہرے پہ علم و فضل ٹپکتا تھا وہ نکلے اور وہ اپنی والدہ ہی کو تلاش کر رہے تھے، وہ مجھے آ کر ملے اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر اپنی والدہ سے ملے۔ تو میں جب ان سے رخصت ہونے لگا تو والدہ نے ان کو اشارہ کیا کہ ان کو ذرا ان کا اکرام کرو، تو میں نے ان کو منع کیا کہ نہیں مجھے اکرام، آپ جو ہے مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو وہ کہنے لگی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ ہی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ اس کے اصرار پر میں بیٹھ گیا، ان بچوں نے مجھے کچھ پھل پیش کیے، تو میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ یہ جب سے مجھے ملی ہیں ان کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلا، انہوں نے خود سے کوئی بات کی تو قرآن کی آیت، اگر میں نے کوئی بات ان سے پوچھی تو جواب میں انہوں نے کوئی اس سے ملتی جلتی آیت پڑھ دی جس سے مجھے جواب مل گیا، تو اس میں آخر راز کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ چچا جان، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری یہ والدہ قرآن پاک کی حافظہ بھی ہیں، حدیث کی عالمہ بھی ہیں، آج سے 20 سال پہلے انہوں نے، ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جاتا ہے اور کل قیامت کے دن اپنے زبان سے ادا کیے ہوئے لفظ کو سچ ثابت کرنا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کی جواب دہی کا احساس اور اس کا خوف اتنا بڑا کہ پچھلے 20 سال سے سوائے قرآن پاک کے ان کی زبان سے کبھی کوئی لفظ ہم نے نہیں سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ لگائیے کل قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے کہ جن کی زبانوں سے 20-20 سال تک قرآن پاک کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا ہوگا، وہاں پر ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ آج ہم کسی کو چھوٹا کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم جھوٹا کہہ دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کہہ دیتے ہیں، کسی کو کمینہ کہہ دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں دل میں کینہ ہو اس کے بارے میں ہم ہر بات کرنا ہی جائز سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو ہر عیب اب شاید ہمارا اس کی طرف سے بیان کرنا ہمارے لیے جائز ہی ہو گیا۔ تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کچھ نیک بندیاں ایسی بھی تھیں کہ جن کے دل کے اندر اتنا خوف خدا تھا۔ تو ہماری مائیں بہنیں جو یہ باتیں سن رہی ہیں وہ بھی اس بات پر غور کیا کریں کہ گفتگو کے معاملے میں عام طور پر ان کی طرف سے بے احتیاطی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، چونکہ بات کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، عادت بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر خلاف احتیاط باتیں کہہ جاتی ہیں، غیبت شروع کر دیتی ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ باتیں کرنا وقت پاس کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اگر ہمیں سچ ثابت کرنی پڑ گئی تو کتنا مشکل ہوگا، اللہ رب العزت کتنے ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت جی نے لکھا ہوا ہے کہ زبان کی تلوار ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جس کو لوہے کی تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی۔ زبان کی تلوار ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جن کو لوہے کی تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی. واقعتاً زبان سے نکلی ہوئی بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ برس ہا برس کی رشتہ داریاں جو ہیں دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، اس نے مجھے فلاں کہہ دیا. یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو کے اندر اچھی گفتگو کی عادت ڈالیں، ہم اس میں احتیاط کیا کریں، سوچ سمجھ کر بولا کریں، بولنے سے پہلے تولا کریں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں. اس لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس تصوف کے اندر صدق مقال، رزق حلال اور صدق مقال، اس کی بڑی اہمیت ہے. سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سجی وخا کے کھبی مارنا. ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور اصل میں اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، دوسرا بندہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے. اب یہ سچائی کا معاملہ تو نہ ہوا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ سچ بولے اور سچائی کا معاملہ کرے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ اپنی زبان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا. ایک وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ. اگر کوئی بندہ شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، اور دوسری وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان. اگر کوئی بندہ زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جو محتاط گفتگو کرتا ہے، جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی گفتگو کرتا ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں کہ یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا. تو اس لیے آج کے ماحول میں جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں سچائی ہمیشہ، حدیث پاک میں بھی آتا ہے الصدق ینجی، سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے. انجام کے اعتبار سے ہمیشہ اس بندے کا معاملہ اچھا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، سچائی کا معاملہ کرتا ہے. والکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے یہ ہمیشہ ہلاکتی کا ذریعہ بنتا ہے. تو انسان سچ کی عادت ڈالے، سچائی کو اختیار کرے، اللہ رب العزت انجام کو بہتر فرما دیں گے. اسی طرح ایک واقعہ جو حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک زمین تھی جس پر کچھ جھگڑا تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان. ہندو کہتے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے. معاملہ چکے، اور پھر اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری زمین ہے، اس پہ ہم نے مسجد بنانی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، تاکہ اس میں ذرا جذباتی رنگ بھی آ جائے. اب مسجد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر تو ہر بندہ کٹنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کا گھر بنے گا یہاں پر. اور ہندو کہنے لگے کہ ہماری زمین ہے، ہم اس پر مندر بنائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ ہندو مسلم فسادات عام ہوتے تھے تو بہت نازک صورت اختیار کر گیا معاملہ، بہت ہی سینسیٹیو بن گیا. ایسا لگتا تھا کہ اس معاملے میں دونوں طرف کے بہت سے لوگ مارے جائیں گے. چنانچہ یہ معاملہ انگریز کا زمانہ تھا، انگریز جج کی عدالت میں چلا گیا. اب مسلمانوں نے کہا کہ جی ہماری زمین ہے، ہم مسجد بنائیں گے، اور ہندو کہنے لگے کہ زمین ہماری ہے، ہم اس پر مندر بنائیں گے. اب چونکہ معاملہ سیریس تھا، حساس تھا، نازک تھا، تو جو انگریز جج تھا اس نے کوشش کی کہ اس کا تصفیہ باہری ہو جائے. تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ بتا دیں کہ جس پر آپ دونوں فریقوں کا اعتماد ہو، ہم اس کو ضامن بنا لیتے ہیں، پھر اس کی بات پر آپ دونوں جو ہیں وہ راضی ہو جائیں. تو اس پر کچھ آپس میں بات چیت شروع ہوئی. ہندو کہنے لگے کہ جی ہمارے اس علاقے میں ایک مسلمان ہے، وہ بندہ نیک ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے، ہم اس مسلمان کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ فیصل بناتے ہیں۔ اب چنانچہ انگریز نے کہا کہ اس ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں، اب جب باہر نکلے تو مسلمان تو خوش ہونے لگے کہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے، اور ہندو جو تھے وہ اپنے نمائندوں کو لان تان کرنے لگے کہ مسلمان کبھی مسجد کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، یہ تم نے کیا عجیب معاملہ کیا۔ لیکن بہرحال وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ چونکہ مسلمان واقعتاً مسلمان ہے، وہ سچا ہے، ہمیں اس کی بات پر اعتماد ہے۔ چنانچہ ایک تاریخ طے ہو گئی، اس میں پھر دوبارہ یہ مسلمان اور ہندو عدالت میں جمع ہو گئے، اور ان بزرگوں کو بھی بلا لیا گیا عدالت کے اندر۔ جج ان سے کہنے لگا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا یہ زمین ہندوؤں کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں چونکہ یہاں پرانا رہنے والا ہوں اور میری معلومات کے مطابق زمین کا یہ حصہ ہندوؤں کا ہے۔ جج نے کہا کہ ذرا سوچ سمجھ کر کہیں، ہندو اس پر مندر بنانا چاہتے ہیں اور مسلمان اس پر مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھئی زمین جب ملکیت ہی ہندوؤں کی ہے، وہ اس کے مالک ہیں، وہ اس پر مندر بنائیں یا کچھ بھی بنائیں، جو بھی بنانا چاہیں وہ بنائیں۔ تو جج ان کی بات سے بڑا متاثر ہوا، اس نے فیصلہ لکھا، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ فیصلہ لکھا، وہ کہنے لگا کہ آج کے اس مقدمے کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ آج کے اس مقدمے کے اندر مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ جب اس نے یہ فیصلہ لکھا تو ہندوؤں کا نمائندہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جج صاحب، ہم اس سچائی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مسجد تعمیر کریں گے۔ اسے کہتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا کر لیجیے۔